سیدی مرشدی محبی و محبوبی عارف اللہ شیخ العرب و العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں مناجات کے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب
جان دے,
تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، ایک بزرگ فرماتے ہیں ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اور حیاتِ دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ تھوڑی زندگی ہے اور اس مختصر سے وقفے کو یا وقت کو خدا تعالیٰ کے حکموں پر قربان کر دینا چاہیے، بس یہی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے کہ ہر سانس ہمارا اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے۔ کچھ زیادہ مشکل بات نہیں ہے، جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ اگر ذہن تیار ہو جاتا ہے کسی کام کو تو پھر آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ تو اپنی ذہن ہم بنا لیں کہ ہمیں اللہ ہی کے حکموں پر فدا ہونا ہے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پر جان دینا ہی ان کا حق ہے، ان کا حق ہماری جان پر پورا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اس بگڑے ہوئے خراب نفس کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ہماری جانوں کو خرید لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نفوس کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ نفس ایک بری چیز مانی جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے اس بری چیز کے، اس کے برے برے تقاضوں پر عمل نہ کرنے کا یہ انعام فرمایا کہ بری چیز دی لیکن ساتھ میں حکم دے دیا کہ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا۔ تو اس عمل پر جو حقیقت میں دل کا عمل ہے کہ دل اگر چاہتا ہے تو کوئی کام کو تو برے سے برا کام بھی انجام دے دیتا ہے، اور دل چاہتا ہے تو نیک کام کرتا ہے، اور دل ہی کے اوپر سارا معاملہ ہے۔ تو میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے، آہو فغاں چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے۔ میرے مرشد قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا اس شعر کو بے حد پسند فرمایا، اور بہت دیر تک اس شعر کی تعریف فرماتے رہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ پورے کا پورا تصوف ہی یہی ہے، پورے کا پورا راستہ ہی یہ ہے کہ اپنے دل کی وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کی نہیں ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں، ان کو اللہ پر قربان کر دینا۔ تو گویا اس نے دونوں جہان اپنے اللہ پر فدا کر دیے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں کہ ہمیں اللہ ہی پر اپنی جان و مال، عزت آبرو سب کچھ فدا کرنا ہے، اور اس راستے میں کسی بڑے سے بڑے رشتے کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ تو حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، دونوں میں جو ہے ہم کو یہ طریق چاہیے ہے کہ جہاں اللہ کا حق آ جائے اولین تو اللہ کا حق ادا کرے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جہاں خدا تعالیٰ کے بندوں کا حق آئے تو بندوں کا حق بھی اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ یعنی غیبت نہیں کرنا ہے، بدگمانی نہیں کرنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے، تکبر اور عجب نہیں کرنا ہے، بے جا غصہ نہیں کرنا ہے جو کہ حرام ہے، اسی طرح کسی سے حسد نہیں رکھنا ہے، کسی سے کینہ نہیں رکھنا ہے، بد نگاہی نہیں کرنی ہے، بدگمانی نہیں کرنی ہے، تمام جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنا ہے، اور ارادہ کر لے کہ بھائی ہر مسلمان کے ساتھ حسن اخلاق سے ہم پیش آئیں گے، تواضع اختیار کریں گے، اپنے کو سب سے کمتر سمجھیں گے اور دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے، اور جو ہے ابھی انجام کا کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں، عبادات کر رہے ہیں لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ اس سے تمام نیکیاں غیبت کی، غیبت جس کی غیبت کی ہے وہ غیبت کرنے والا، اس کو جس کی غیبت کی ہے اس کے کھاتے میں چلی گئیں، اور زیادہ مرض ہو گیا غیبت کا، جیسا کہ عام طور پر یہ مرض عام ہے، کثرت سے ہے کہ غیبت کر ڈالتے ہیں اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے غیبت کر دی ہے۔ تو ایسا معاملہ خدا نخواستہ ہو گیا، توبہ بھی نہیں کی، تلافی بھی نہیں کی، تو پھر یہی ہوگا کہ خدا نخواستہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اس کے ہمارے سر پہ لا دیے جائیں گے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ تو وہی زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو اگر ہم مان لیں اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں جو لوگ پڑے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ان کو دنیا میں بھی تنگیاں اور پریشانیاں اور مسائل پیش آتے ہیں اور بہت سخت پریشانی ہوتی ہے۔ تو دونوں جہان کی راحت کا، حصول کا ذریعہ خدا تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، ہر سانس راضی رکھنا ہے۔ تو جب جب موقع آ جائے, کیونکہ اب مشکل اس لیے معلوم ہوتا ہے, مثلا نماز ہے, مشکل اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں, عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. اگر نماز کی عادت ہوتی تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ نماز ہمیں مشکل معلوم ہوتی. دوسری یہ کہ نماز کے انعامات ہمیں معلوم نہیں ہیں, کیونکہ اصل تو بدلہ ہمیں آخرت میں ہی ملے گا, لیکن تھوڑا صبر کرنے سے اور غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنے میں کس قدر فائدے ہیں, کس قدر سکون ہے, کس قدر راحتیں ہیں, کس قدر فراخیاں ہیں, کس قدر روزی میں برکتیں ہیں, کس قدر پریشانیوں اور بیماریوں اور تکالیف سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ عادت نہیں ہے, تو عادت بنا لینے سے عادت بن جاتی ہے. لہذا نماز کو خوب اچھے طریقے سے مشقت اٹھا لے تھوڑی سی, تو پھر ہمیشہ کی مشقت نہیں ہے. چند روزے جہد کن باقی بخن, تھوڑے دن کی محنت ہے, اس کے بعد ہلکے پھلکے ہو جاؤ گے اور مسکرا کر خوش ہو کے کام کرو گے اور پھولی پھول کھلیں گے, زندگی ہلکی پھلکی گزرے گی. دین پر چلنے سے زندگی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور راحت بخش ہو جاتی ہے. اور جو آدمی دین سے دور رہتا ہے اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے, خصوصاً ظاہر ہے کہ یا تو دین پر چلے گا یا غیروں کے طریقے پر چلے گا, دو میں سے کوئی ایک کام کرے گا, تو غیروں کے طریقوں پر چلنے سے جو غیروں کے ساتھ وعیدیں ہیں انہی وعیدوں کا اثر ہمارے اوپر آ جائے گا. کافر یہود و نصارہ اور عیسائی ہندوؤں کی نقل کرنے میں جو ٹھکانہ ان کا جہنم ہے, وہی خدا نخواستہ اس کے اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چونکہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے, تو ان کی جیسے جیسی ان کی زندگی گزرتی ہے ویسے ویسے وہ جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور ان کی جانوں پر جو ہے وہ ان کے چہروں پر دھواں آنے لگتا ہے, چہروں پر پھٹکار برسنے لگتی ہے اور چہروں پر عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. اس لیے کہ جیسے بالکل اسی طرح جیسے کسی جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو اور اس کے کوئی انسان قریب ہوتا جا رہا ہے, 5 کلومیٹر دور آگ لگی ہوئی ہے جنگل میں, تو یہ ایک شخص یہ چل رہا ہے جنگل کی طرف آگ لگے ہوئے, تو جیسے جیسے اس کے قریب آئے گا تو اس کے دھوئیں اور حرارت کا اثر اس پہ آتا جائے گا, پریشان حالی اس کی بڑھتی جائے گی, پیاس کی شدت بڑھتی جائے گی, چہرہ مرجھاتا چلا جائے گا. یہی حال بالکل کافروں کا ہے کہ جیسے جیسے ان کی زندگی گزرتی ہے جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے چہروں سے اس کے اثرات آ رہے ہیں. اور اس کے برعکس جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کو راضی رکھتا ہے اور نماز روزہ زکوٰۃ اپنے اپنے وقت پر ادا کرتا رہتا ہے اور حقوق و لباس کی ادائیگی کی فکر رکھتا ہے, توبہ و تلافی کرتا رہتا ہے, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور جیسے جنت کے اندر معلوم ہے کہ باغات اور نہریں اور ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبودار ہوائیں اور بے شمار نعمتیں, لازوال نعمتیں ہیں جنت کے اندر, تو ایسی راحت بخش جیسے اگر دنیا میں کوئی باغ کی طرف بڑھتا ہے جہاں نہریں بہ رہی ہیں, تو جیسے جیسے اس طرف وہ بڑھتا جائے گا تو اس کی جو چہرے کی تازگی ہے وہ بڑھتی جائے گی, اس ہوا سے اس کے چہرے پر تازگی آئے گی, تابانی آئے گی. تو جب آدمی جو آدمی جنت کی طرف چل رہا ہے, نیک اعمال اور اعمال صالحہ کر رہا ہے, تو اس کے چہرے پر بھی وہاں کے مقام کا اثر آئے گا اور وہاں کی جو ہے اس کی ٹھنڈی ہواؤں کا اثر اور اس کی نمی کا اثر, خوشبودار ہواؤں کا اثر اس کے قلب و جان کو مسرور کرتا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں جیسے جیسے ان کی زندگی کا بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ تازگی اور انوارات اور برکات اور فیوض ان کے نظر آتے ہیں, ٹپکتے ہیں, چھلکتے ہیں. تو جو اچھا راستہ یہی ہے کہ دونوں جہان کی راحت کا راستہ ہم اختیار کریں, اللہ کو راضی رکھیں, پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس دنیا سے ہمیں کوچ کر جانا ہے. اور جب کوچ کر جائیں گے تو بس یہاں سے نکلتے ہی دنیا سے ایک قدم ہمارا دنیا میں ہے, دوسرا قدم آخرت میں ہے. سمجھو جیسے ہی ہم اگلے جہان میں قدم رکھیں گے, اگر نیک اعمال ہوں گے تو وہ استغفار ہوگی, تلافی کرتے رہیں گے اور اللہ سے روتے گڑگڑاتے رہیں گے, بس آپ بند ہوتے ہی پھر مزہ ہی مزہ ہے, پھر رونا نہیں پڑے گا, پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے, خوشی ہی خوشی ہے, کوئی غم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی تنگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا تھوڑے دن کی یہ بات ہے تو اس کو ہم اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق گزار لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے. اس کے لیے محنت کیا ہے کہ بھائی جو احکامات کو اللہ تعالی نے لاگو کیا ہے ہم پر, اس کو ہم اپنے اپنے وقت پر بجا لاتے رہیں, دل کی کیفیت کے دھوکے میں نہ پڑیں, بس کام ایک کرنا ہے اس کو ادا کر لیں, اور اتنا کام کر لیں کہ بھئی جیسے نماز پڑھتے ہیں تو اس میں دل کا لگانا فرض ہے. لگنا فرض نہیں ہے. تھوڑی سی بات سمجھ کی ہے کہ دل کو لگاتے رہیں, ہم لگاتے رہیں. ایک تو یہ کہ اس مشقت پر اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے کہ دل نہیں لگتا پھر بھی لگا رہا ہے. دوسرے یہ کہ اس پر کئی کئی گناہ, بعض احادیث میں 700 گناہ کی روایت بھی آئی ہے کہ 700 گناہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں. ایک کے 10 تو ہر ایک کو ملتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور اس کی مشقت اور اس کے جد و جہد کو دیکھتے ہوئے اس کے اجر کو بڑھاتے بھی رہتے ہیں, اور یہاں تک کہ 700 گناہ یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ یہاں کوئی دینے میں کمی نہیں ہے, کوئی فکس فگر نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اب آگے راستہ بند ہے. نہیں, خدا تعالیٰ جس کو جتنا چاہے نواز دیں. تو دل کو لگانا ہمارا کام ہے, تو یہ تھوڑی مشقت ہم اٹھائیں کہ اپنی عبادات میں دل کو لگائیں. تلاوت میں دل نہیں لگتا, دل کو لگائیں. تھوڑے دن محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی, اگر صرف دل سے اخلاص کے ساتھ ہم محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی ضرور سے ضرور ہمارا دل نماز میں بھی لگنے لگے گا, اور ہمارا دل تلاوت میں بھی لگنے لگے گا, ذکر و اذکار میں بھی لگنے لگے گا. تھوڑی سی محنت اللہ تعالیٰ لیتے ہیں, پھر فٹافٹ انعامات کی بارش بھی شروع کر دیتے ہیں, اور زیادہ محنت اللہ تعالیٰ نہیں لیتے, اور چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر خدا تعالیٰ بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں. آج ہی ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں اللہ کے لیے محبت کے باب میں ہے کہ فرمایا کہ کوئی ایک شخص جا رہا تھا کسی سے ملنے, اپنے دوست سے ملنے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ راستے میں مقرر کر دیا, بیٹھا دیا, اور جب وہ یہ شخص وہاں سے گزرا تو اس فرشتے نے اس سے پوچھا, جو کہ انسانی شکل میں تھا, اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس قریے میں جا رہا ہوں, یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا تمہارا ارادہ کیا ہے, کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں صرف اور صرف اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں, میرا اور کوئی مقصد نہیں. اس نے پوچھا کہ بھئی کیا کوئی ایسی کوئی تمہیں غرض ہے اس سے ملنے میں, کہ تم نے کوئی اس پہ احسان کیا ہو اور اس کا بدلہ تم اس سے لینے جا رہے ہو, یا کوئی کاروبار یا کوئی تجارت؟ اس نے کہا نہیں, میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جا رہا ہوں. تو اس نے, فرشتے نے جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو بشارت دی کہ تو اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے, اللہ کی محبت میں جا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. اتنی سی بات پر خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر لیا. اسی طرح جو ذکر و اذکار ہیں, تلاوت ہیں, ایک ایک حرف کے اوپر کس قدر نیکیاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور نماز میں تو جیسا کہ ہم رمضان شریف میں تحفہ ماہ رمضان میں پڑھا بھی تھا کہ نماز میں تلاوت کے ایک ایک حرف پر 100 نیکی ملتی ہے. اور فرض نماز, یہ تو تراویح کی نماز ہے, فرض نماز میں اس سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا ثواب, اور جو عمل کریں گے اس کا ثواب اللہ کے یہاں کوئی قید نہیں ہے. تو وضو بھی کرتا ہے, اذان کا جواب دیتا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, دعائے, ایک نماز کے اندر کس قدر نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ اذان کا جواب بھی دے دیا, اذان کا جواب جو دے گا اور درود شریف پڑھ کے دعائے وسیلہ پڑھے گا, تو اذان کا جواب دینے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے اذان دی. اور اذان دینے والے جو اخلاص کے ساتھ اذان دیتے ہیں, قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان کی گردنیں اونچی اونچی ہوں گی, لمبی گردنیں ہوں گی, دور سے پہچان لیے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. اس قدر اجر و ثواب ہے اذان کا. لیکن اب ہر شخص اذان نہیں دے سکتا, خواتین تو اذان نہیں دے سکتی, لیکن اذان کا جواب دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی اجر و ثواب کا وعدہ بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کہ جو جواب دے گا اس کو بھی وہی اجر و ثواب دے دیں گے. کیا ٹھکانا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھ لیا. درود شریف کی خود ایک اپنے فضائل ہیں, اور ایک تو حق ہے کہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس وقت ہم درود شریف نہیں پڑھتے بلکہ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ جواب دیتے ہیں. تو یہ درود شریف اس کی مکافات بھی ہو گیا. اور دوسرے درود شریف میں خود کتنے فضائل ہیں کہ اسے 10 درجے بڑھتے ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ مٹتے ہیں. اور بھی فضائل آئے ہیں, لیجئے یہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو مل گیا. صرف کیا کہ صلی اللہ علیہ نبی امی کہہ دیا یا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا, یہ درود شریف ہو گیا. اس کے بعد دعائے وسیلہ کتنی مختصر سی ہے, وہ دعائے وسیلہ پڑھنے کا یہ نام ہے کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. کس قدر نماز کے اہتمام ہی میں, نماز کی شرائط پوری کرنے میں, ابھی تو نماز کا موقع بھی نہیں آیا, نماز کے اہتمام کے اندر کس قدر فضائل, کس قدر نیکیاں ہم کو مل گئیں. اور بھائی یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں غیب میں جنت میں چھپا کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کہ کوئی نفس جان نہیں سکتا, کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے پیارے بندوں کی, اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں کے لیے کیا کیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جمع کر رکھی ہے. ابھی یہ سب غیب میں ہے, یہی امتحان ہے. آج ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں, تو حکیم الامت نے فرمایا آج ان کو ہنسنے دو, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عقل سلیم عطا فرمائے کہ کل جو ہماری یقینی ایک زندگی آنے والی ہے اس میں اگر ہمیں خوش رہنا ہے, ہنسنا ہے اور مزے سے رہنا ہے, تو یہ تھوڑی سی زندگی ہم اللہ اپنے دین پر محنت کر لیں. اب آپ نے دعائے وسیلہ پڑھ لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ امیدوار بلکہ حقدار ہی ہو گئے, کیونکہ آپ نے فرمایا ہے تو آپ کی بات یقینی ہے, حقدار ہو گئے شفاعت کے. پھر جتنی دیر نماز کے انتظار میں گزرے گی, مردوں کو جماعت کا انتظار کرنا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کچھ سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں, اس میں بھی نماز میں ہر تلاوت میں جو ہے اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. سبحان ربی العظیم پڑھا رکوع میں جا کر, اس پر کس قدر اجر و ثواب ہے. سجدے میں جا کر پڑھ لیا تو اور کتنا زیادہ, جیسے کہ سبحان اللہ پڑھنے پر جو نماز میں نہیں بھی پڑھتا, سبحان اللہ پڑھنے پر یہ فرمایا کہ نصف ترازو نیکیوں سے بھر جاتی ہے. الحمدللہ کہنے پر نصف ترازو یا بلکہ پورا ترازو بھر جاتا ہے. اللہ اکبر کہنے پر زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے وہ سب کا سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو یہ جب بغیر نماز کے اندر یہ اجر و ثواب ہے, تو نماز کے اندر جو تسبیحات ہیں جیسا کہ روایت میں ہے کہ ہر تلاوت کے قرآن پاک کے ہر حرف پر عام طور پر نماز کے بغیر 10 نیکیاں ملتی ہیں, تو نماز کے اندر 100 نیکیاں ملتی ہیں, تو ہر ہر ذکر کے اوپر کس قدر اجر و ثواب بڑھ جائے گا. سورہ فاتحہ سے لے کر ثنا سے لے کر سورہ فاتحہ شروع میں ہی اللہ اکبر کہہ دیا, سمجھو کہ زمین و آسمان بھر لیا نیکیوں سے. پھر سورہ ثنا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور ثنا الکریم دعا, سمجھو سبھی کچھ مل گیا. پھر سورہ فاتحہ پڑھی, اس کی کتنے فضائل ہیں, اور نماز میں پڑھنے کا اس کا ثواب بھی بڑھ گیا. پھر آپ نے سورت ملائی اس کے اندر, تو وہ سورت کا اجر و ثواب الگ مل گیا. نماز کی ایک الگ عبادت چل رہی ہے, قیام کی عبادت چل رہی ہے, قیام خود ایک عبادت ہے, تو قیام کی عبادت الگ, ذکر و اذکار کی تلاوت کی عبادت الگ. پھر رکوع میں چلے گئے, کیا مزہ ہے رکوع میں جانے کا کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں. پھر جو ہے سجدے میں چلے گئے, تو جو سجدے میں دبے پڑے ہیں وہاں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, تو کیا ٹھکانہ ہے اجر و ثواب کا. اسی طرح سے پوری نماز جو ہے, اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز وہ مجموعہ عبادت ہے فرشتوں کا, کہ بعض فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ صرف قیام میں رہتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں, یا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, یا اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں, جو بھی ذکر ان کے لیے ہے. اور بعض فرشتے رکوع میں ہیں, بعض سجدے میں ہیں, تو ان کی یہی عبادت ہے کہ ہمیشہ سجدے میں رہنا, ان کے لیے قیام اور رکوع نہیں ہے, بلکہ وہ رکوع کر رہے ہیں, کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, کچھ قاعدے کی حالت میں ہیں, کچھ کس طرح ہیں, کچھ کس طرح ہیں. اور نماز جو ہے یہ مجموعہ ہے, تمام فرشتوں کی عبادت کا ایک مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا فرمایا کہ اس میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, قعدہ بھی ہے, ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. ایسی زبردست عبادت نماز کی ہے, اور خدا تعالیٰ سے سب سے زیادہ تعلق دلانے والی چیز نماز ہے. ذرا ہم اپنا تعلق بنانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے, تو پھر دیکھو میرے مرشد فرماتے ہیں, وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کیوریا کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز, ایسی تلاوت اور ایسا ذکر و اذکار نصیب فرما دیں جس میں پوری پوری حلاوت ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ اپنی عبادت کی, اپنی ذکر و اذکار کی حلاوت ہم سب کو عطا فرما دے, حلاوت روحانی بھی عطا فرما دے اور حلاوت حسی بھی عطا فرما دیتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ, کہ منہ میں مٹھاس محسوس بھی ہو جاتی ہے. جیسے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بزرگ وہاں تشریف لائے اور عرض کیا, ان کا نام تھا سائیں توکل شاہ, تو فرماتے تھے کہ میاں اشرف علی جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. پھر قسم کھا کے فرمایا, خدا کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاوے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حصہ مٹھاس بھی دے دیتے ہیں, لیکن یہ ایک وہابی چیز ہے جس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے غم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو کیوں نہیں ملتی ہے حصہ مٹھاس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ وہابی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پیار اس بندے پر اور زیادہ آتا ہے جو حلاوت محسوس نہ کرنے کے باوجود عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رضا کا تعلق اور محبت کا تعلق بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ ایک وہابی چیز ہے، خدا تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں کسی کو نہیں بھی دیتے، بلکہ بہت کم لوگوں کو یہ عطا ہوتی ہے، زیادہ تر اولیاء اللہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی نہ ملتی ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ ولایت کا معیار نہیں ہے، اس کے فکر میں نہیں رہے کہ ہمیں کیوں نہیں ملی، غم نہ کریں، مانگ لیں اللہ سے لیکن غم نہ کرنا چاہیے۔ بہرحال خدا تعالیٰ سے اگر تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر کس قدر حلاوت نماز کے اندر ہے، کس قدر مزہ نماز کے اندر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب بھی کبھی کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا تو معاملہ الٹا ہے، گھبراہٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم فکر میں پڑ جاتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر گانا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں کرانے شروع کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اپنی راحت کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، تمام پریشانیوں کے پریشانیاں ہیں اور فکر و غم ہے تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو نماز ایسی زبردست عبادت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دے، اور تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہم سنجیدگی سے محنت کر لیں، بس پھر ان شاء اللہ تعالیٰ مزہ ہی مزہ ہے، اس دنیا ہی سے مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ ایک مرتبہ تو یہی فرمایا تھا، اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، پھر حضرت نے اس کو بدل دیا کیونکہ اس میں دعوے کی صورت ہو رہی تھی، حالانکہ یہ بعض اوقات بے ساختہ اللہ والوں کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نکلوا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو جس کی جیب میں 1,00,000 روپیہ ہوگا اور وہ کہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کو جھوٹا تو نہیں کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان مبارک سے نکلوا دیا کہ اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ تو یہاں پھر حضرت نے بدل دیا اس کو کہ عارف، یعنی جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے، محبت نصیب ہو جاتی ہے، تو خالق جنت وہ دل میں لیے رہتا ہے، جنت کیا چیز ہے، جنت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے جس کے دل میں خالق جنت آ جائے۔ یہ سب یہ تصوراتی باتیں نہیں ہیں، گمان والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اور بزبان رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں تو وہ سب پورے ہونے ہیں اور وہ بالکل حقیقت ہیں، بس ہمارے محنت میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، انشاءاللہ ہمارا یقین بھی بن جائے گا، کیونکہ جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی کھولتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، انعامات سے نوازش بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں، کہ آنکھ کی حفاظت بھی ہو اور دل کی حفاظت بھی ہو، ساتھ میں زبان کی بھی حفاظت ہو۔ زبان سے ہمارے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کو طعنے دے دیتے ہیں، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں، غیبت کر ڈالتے ہیں، بدگمانی کر دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، دل کے گناہوں کرتے ہیں۔ تو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ زبان جو ہے بہت آسانی سے اس کے ساتھ گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ابھی بات پوری سنتا نہیں آدمی، پھر چل پڑتی ہے، اور بغیر سنے بھی چل پڑتی ہے، ہر طرح سے چل پڑتی ہے، اور فوراً ہی پھسل جاتی ہے۔ یہ بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ میں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈروں، کس چیز سے بچوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکال کر فرمایا کہ یہ اس سے بچو، اس کی زبان سے بچو، زبان کے گناہ سے بچو۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بھی بہت جلدی گناہوں میں گرفتار ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم بہشتی زیور کا مطالعہ کریں۔ بہشتی زیور ایسی زبردست نعمت ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ آدھا مفتی بنا دیتی ہے۔ اس میں بہت سے شرعی مسائل بھی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں جینے کا رنگ ڈھنگ سکھا دیا گیا ہے، جینے کا اسلامی ڈھنگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ بہشتی زیور کا مطالعہ، خصوصاً اس کے ساتویں حصے کا مطالعہ، 11 حصے ہیں بہشتی زیور میں، ایک ہی جلد میں ہوتی ہے 11 حصے، اس کے ساتویں حصے کا بار بار مطالعہ کریں اور چوتھے حصے کا بھی بار بار مطالعہ کریں۔ چوتھے حصے کے اندر خاص طور سے شوہر کے ساتھ نباہ کا طریقہ جو ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے کہ شوہر کے کتنے حقوق ہیں، شوہر کی کتنی عظمت کرنی چاہیے۔ بعضی عورتیں جو ہیں شوہر سے زبان چلاتی ہیں، شور شرابہ کرتی ہیں، یہ بہت گناہ کی بات ہے اور بہت ہی جو ہے یہ پکڑ والی بات ہے، بجائے اس کے ادب سے رہے اور اپنی آواز کو پست رکھے۔ ہاں، جو بات دل کی ہو اس کو اچھے عنوان سے کہا جا سکتا ہے، اچھے طریقے سے کہا جا سکتا ہے، اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کرنا چاہیے اور مدوں کو جنت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے شوہروں کو بھی سکھلایا گیا ہے کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اور اسی طرح گھر کے اندر جو ہے غیبتیں اور ایک دوسرے سے بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی اس سے پاک پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن بھائی خوب صبر کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ، خوش سلوک، حسن سلوک کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرتے رہنا چاہیے۔ کورٹ کچہری نہیں لگانی چاہیے کہ مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ نے ایسے کہا، انہوں نے کہا آپ نے ایسے کہا اور اس کا بدلہ یہ اور اس کا بدلہ یہ، یہ نہیں، بلکہ درگزر اور تلافی اور معافی اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نگاہوں کی حفاظت میں تو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ بھائی یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ اس وقت سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے، اس میں نگاہ کی حفاظت اس کے ہوتے ہوئے تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے اسباب اگر ساتھ ہوں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں کے اسباب سے دوری رکھو گے تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے الحمدللہ، ہمارے تعلق والے لوگوں نے اسمارٹ فون کو خیر باد کہہ دیا ہے اور سادہ موبائل فون لے لیا، وہ بھی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرتے ہیں، بہت ہی سکون سے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی دعائیں دیتے ہیں کہ ہم بہت بڑی پریشانی سے بچ گئے، عذاب سے بچ گئے ہم۔ تو اس کے ہوتے ہوئے دماغ بھی کہیں کا نہیں رہتا، حافظہ بھی قوی نہیں رہتا، دماغ الجھا رہتا ہے، ہر وقت آدمی لڑتا بھیڑتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا کہ ہر وقت جو ہے موبائل میں استعمال جو ہے مشغولیت جو ہے وہ دماغ کو الجھا دیتی ہے اور پریشان کر دیتی ہے۔ ہزاروں لوگوں کے میسج آتے ہیں، ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور عجیب عجیب باتیں ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں، اور کوئی باتیں جو ہے وہ اس کی تردید کی بھی آ جاتی ہیں۔ اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ جگہ جگہ دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں حادثات کی خبریں، پریشانیوں کی خبریں، ایک اچھا خاصا انسان ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جن لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور سادہ موبائل لے دیا ہے، بہت خوش ہیں، اور اس کی دعوت بھی دی جاتی ہے کہ بھائی جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب جھمیلے کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا نہیں، جھمیلے ہم نے خود پال لیے ہیں، ضرورتیں تھیں نہیں، ہم نے ضرورتیں بنا لی ہیں، غیر ضروری چیزوں کو اپنی ضرورت ہم نے بنا لیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں عقل استعمال کرے اور عقل سلیم بھی ہو تو فوراً کہے گا کہ واقعی یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہیں۔ اتنی دیر ہم اللہ کا ذکر کر لیتے تو ہماری کتنی بڑی جنت آباد ہو جاتی۔ میرے شیخ کا یہ مقولہ بھی ہے، فرماتے ملفوظ ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو۔ دنیا کا تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے کہ اس ہر لمحے کے اندر ہم خدا تعالیٰ کو یاد کر کے اور ان کے احکامات پر عمل کر کے اپنی بہت بڑی پراپرٹی جنت سے بنا سکتے ہیں، بہت زیادہ انعامات وہاں جمع کر سکتے ہیں، بہت زیادہ آسائش اور آرائش اور عیش کا سامان، وہاں کوئی اسراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں کوئی عیاشی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں عیش ہی عیش ہے۔ عیاشی یہاں پر ایک برا لفظ سمجھا جاتا ہے، برا لفظ کے برے معنی میں بولا جاتا ہے، وہاں کوئی بری چیز ہوگی نہیں اور عیاشی بھی ہوگی، بہترین نعمتیں وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جمع فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی پوری زندگی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، یہ الہامات ربانی ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک چیونٹی اگر آپ کی مٹھی کے اندر شرارت کر رہی ہو تو آپ اس سے مرعوب نہیں ہوتے اور انتقام میں جلدی نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اس چیونٹی کی حقیقت ہی کیا ہے، جب چاہوں گا مسل دوں گا۔ اسی طرح وہ اللہ جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ زمین کا اتنا بڑا گولا جس کا قطر 24,000 میل ہے، فضا میں بغیر کسی تھونی کھمبے اور سہارے کے معلق کیے ہوئے ہے، اور زمین کے اوپر آسمان بھی بغیر کسی ستون کے ہے، اسی طرح سورج اور چاند جو زمین سے بھی بڑے ہیں، اور اربوں ستارے جن کا طول و عرض اور حجم زمین سے بھی کئی زیادہ گنا بڑا ہے، ان سب کو فضا میں بغیر سہارے کے معلق کیے ہوئے ہو، اس کا انسان کے کفر اور عصیان سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں نافرمانوں کے انتقام میں جلدی نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گا۔ زمین کے جس حصے پر جائے گا وہ زمین میری ہے، فضا کے جس حصے میں جائے گا وہ فضا میری ہے، میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا، جب چاہوں گا اسے عذاب میں پکڑ لوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں کہ یہ توبہ کر لے، پھر موت کے وقت اچانک گرفتار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی، یہ امید تو امید کہلانے کے قابل نہیں۔ فرمایا کہ اپنے عمل پر نظر کر کے اگر اللہ سے رحمت کا امیدوار ہوا تو یہ کیا امید ہوئی، یہ امید تو امید کہلانے کے قابل نہیں، یہ تو اپنے عمل سے امید ہوئی، اللہ سے کیا امید ہوئی۔ مزہ تو جب ہے کہ کالی کلوٹی چیچک روح عبدیت کے باوجود امید ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائیں گے، دل میں احساس ندامت یعنی اپنی عبادات جو ہے وہ اپنی نظر میں حقیر ہو، اور رحمت نظر رحمت کی امید ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیں گے، دل میں احساس ندامت اور شکستگی ہو کہ ہائے میرے پاس تو کچھ نہیں، خالی خولی ہوں، لیکن دل امید سے لبریز ہو کہ ہم جیسے بھی ہوں یہ تو دیکھو ہمارے اللہ میاں کیسے ہیں، ان کا آفتاب کرم نجاست پر پڑتا ہے اور اس کو سبزہ اور نور سے تبدیل کر دیتا ہے۔ بس اپنے عمل سے صرف نظر کر کے اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے، اور دعا بھی کرے کہ اے اللہ ہماری نیکیوں کو جو تیرے لیے کچھ مفید نہیں قبول فرما لیجئے، اور ہمارے گناہوں کو جو تیرے لیے کچھ مضر نہیں معاف فرما لیجئے۔ یہ دعا حدیث شریف میں آئی ہے، یا اللہ تضر الذنوب ولا تنقص المغفرہ، حب لی ما لا ينقص واغفر لی ما لا يضر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحب بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدمی نے کوئی برتن پیٹ سے بدتر نہیں بھرا جبکہ پیٹ کو خوب بھرا جائے اور اس سے دینی اور دنیاوی خرابیاں پیدا ہوں۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر پیٹ بھرنا ہی ضروری ہو تو چاہیے کہ پیٹ کے تین حصے کرے، ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی خواہش بڑھتی ہے اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر امت کو تنبیہ فرمائی۔
کون لیٹا بھائی؟ کون دن لیٹو بیٹا؟ سیدھے لیٹو،
سیدھے لیٹ جاؤ، سیدھے اٹھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے، سلام میں پہل فرماتے تھے۔ جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن اکھیوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے, تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. سب میں ملے جلے رہتے تھے, یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مقولات و مشروبات و مرکوبات میں کباب یعنی پیلو کا پھل. ایک بار صحابہ جنگل میں اس کو چن رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ لو وہ عمدہ ہوتا ہے. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. لحم یعنی گوشت, آپ نے فرمایا کہ اہل دنیا اور اہل جنت کی سب غذاؤں کا سردار گوشت ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے, اور آپ دست کا گوشت پسند فرماتے تھے. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے, اور آپ نے فرمایا کہ پشت کا گوشت یعنی پٹ کا گوشت عمدہ ہوتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے, اور آپ نے خرگوش کا گوشت بھی قبول فرمایا ہے. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے, اور گور خر کا گوشت کھانے کی صحابہ کو اجازت دی تھی. روایت کیا اس کو بھی بخاری و مسلم نے, اور آپ نے سکھایا ہوا گوشت بھی کھایا ہے. سنن میں روایت کیا ہے, اور مرغ کا گوشت بھی آپ نے کھایا ہے. روایت کیا اس کو مسلم اور بخاری و مسلم نے, اور سنن میں زرخاب کا گوشت کھانا آپ کا مروی ہے, اور صحابہ نے آپ کے ہمراہی میں ٹٹی بھی کھائی ہے. روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت و معرفت سے سیراب فرما دے. اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین اپنی محبت میں جینا, اپنی محبت میں مرنا نصیب فرما دے. الہ العالمین آپ کے لیے محبت کو خالص فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو خالص فرما دے. اللہم اخلصنا خالصۃ ذکر الدار. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہم کلنا وجعلنا لک. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے. اللہ ہم سب کو جز فرما لیجئے, ہماری اولادوں کو, گھر والوں کو, اور ہماری قیامت پر کی آنے والی نسلوں کو, ہمارے تمام احباب اور مسلمین و مسلمات کو اللہ جز فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط سے انتہا عطا فرما دے. اے اللہ جہنم سے برات عطا فرما دے. اے اللہ دخول اولی جنت میں ہم سب کو نصیب فرما دے. الہ العالمین دخول اولی جنت میں ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دونوں ہماری دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما دے, دنیاوی مسائل کو حل فرما دے, دونوں جہان کے مسائل کو حل فرما دے, دونوں جہان کے کام بنا دے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے. دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ کسی خیر اور بھلائی سے ہمیں محروم نہ فرما, کسی نیکی سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ اپنی محبت سے ہمیں معزول و محروم نہ فرما. اللہ اپنی محبت سے مالا مال فرما دے, اپنی معرفت سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین الہ العالمین نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. نفس و شیطان ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں, آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, سر سے پیر تک اے خدا ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے ہماری مدد فرما. الہ العالمین جو ہمت آپ نے ہمیں گناہوں سے بچنے میں دی ہے, اے اللہ ہم ہمت چوری کرتے ہیں. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دے, ہمیں ہمت کے استعمال کی توفیق عطا فرما دے. اللہ توفیقات کے دروازے کھول دے. اللہ توفیقات کے دروازے کھول دے. توفیقات کے خزانے ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کے خزانے عطا فرما. گناہوں سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بڑوں کا ادب نصیب فرما دے. بچے زبان چلاتے ہیں, بدتمیزی کر ڈالتے ہیں اور کیا کیا باتیں بنا دیتے ہیں. الہ العالمین ہمیں ادب سکھا دے, ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما دے, اور اے اللہ بڑوں کو شفقت نصیب فرما, بڑوں کو سمجھنے سے اجتناب فرما, بفرمانے کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چھوٹوں کے ساتھ خوب شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے, کانوں کے گناہوں سے, زبان کے گناہوں سے, دل کے گناہوں سے ہم سب کو پورا پورا بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کان کہنے والا بھی محتاج ہے, الہ العالمین گناہ گار ہے, الہ العالمین اس پر بھی اپنا خاص فضل فرما دے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, الہ العالمین ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کسی مومن کے لیے اذیت کا باعث نہ بننے دے. اے اللہ ہم سے سب کو راحت پہنچے, ایک ذرہ برابر بھی اللہ ہم سے اذیت نہ پہنچے. پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما, گھر میں اللہ جو بھی افراد ہیں اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنکھ اور زبان کے خوب احتیاط سے استعمال کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آج تک جو ان سے کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کی روزی میں برکت دے دے, فراخی دے دے. اے اللہ 100% حلال عطا فرما, حرام سے 100% اجتناب عطا فرما. الہ العالمین جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار محبت عطا فرما دے, اولاد صالحہ سے نواز دے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما دے. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما, ان کی بے حساب مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو کچھ انہوں نے ہمیں دین سکھا دیا, اے اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے نیک اعمال کا ثواب بھی اللہ ان کو عطا فرما دے, اور اللہ ہمارے مشائخ کو بھی اور پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہمارے نیک تمام نیک اعمال کا ثواب عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے خیر و قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.